مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں دو بڑی طاقتیں پائی جاتی ہیں، ایک اللہ کی طاقت اور ایک شیطان کی طاقت۔ ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے جنگ چلی آ رہی ہے۔ شیطان نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے خارج کیا ہے، جنت سے نکال باہر کیا ہے، اس آدم کی اولاد کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو یہ اس کا اپنا وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے، اور جو وسائل اور سورسز ہو سکتے ہیں وہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے اندر دو طاقتیں رکھی، ایک نفس کو رکھا اور ایک فرشتوں کی طاقت رکھی، ملکوتی صفات کہتے ہیں، شیطانی صفات اور ملکوتی صفات، ایک فرشتوں کی صفات اور ایک شیطان کی صفات، ان کا انسان کے نفس کے اندر دونوں چیزیں ڈال دی ہے۔ فالہمھا فجورھا وتقواھا، کہ اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا ہیں، یہ بھی اللہ نے بتا دی ہے۔ لیکن انسان کا نفس بڑا طاقتور ہے، انسانی نفس، انسانی خواہشات جب تک اس کو شریعت کی بیڑیوں میں جکڑا نہ جائے وہ کسی کے تابع بننے والی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو بہت بڑے پیغمبر تھے اور ایک بڑی حکومت کے حکمران بھی تھے، انہوں نے خود کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ جب ان پر الزام لگا اور اس الزام سے وہ بری ہو گئے تو انہوں نے اقرار کیا کہ وما ابرئ نفسی، میں پاک صاف ہوں، گناہ سے بری ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس برائی کا سب سے زیادہ حکم دینے والا ہے۔ الا من رحم ربی، البتہ جس پر میرے رب نے رحم کر دیا وہ محفوظ رہ سکتا ہے نفس کے حملوں سے، انسانی خواہشات کے حملوں سے، ورنہ کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بتلا دیا کہ جب تک نفس اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کے تابع نہ ہو تب تک نفس کنٹرول میں نہیں آ سکتا، اور نفس انسان کو سب سے زیادہ سیدھے راستے سے دور کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، اللہ نے کہا کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ اور سیدھے راستے سے دور ہونے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بھی بتا دیا کہ نفس کو کنٹرول پر رکھنا ہے، خواہشات کو کنٹرول پر رکھنا ہے، اپنی منمانی زندگی پر کنٹرول کرنا ہے، تو اس کو شریعت کے تابع کرنا ہوگا۔ شریعت کے بغیر جو بھی آگے بڑھے گا اس کا انجام جہنم کا گڑا ہوگا۔ کہ جو شخص فاما من طغى واثر الحیات الدنیا، اللہ نے کہا کہ جو شریعت کے دائرے سے آگے بڑھ جاتا ہے اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم کر دیتا ہے، دین کو چھوٹا اور دنیا کو بڑا کر دیتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى کہا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. تو یہ اللہ نے صاف کر دیا کہ نفس انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے, اور اس پر کنٹرول کرنا ہے تو اللہ کی طاقت کو اپنے اوپر غالب کرنا ہے. اسی لیے دیکھیے ہم انبیاء کی جب تاریخ پڑھتے ہیں ہر نبی کی یہ دعوت تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی اطاعت کرو, ایک اللہ کے قانون کو مانو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. ہر نبی کی یہی تعلیم تھی. وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان اس کی عقل سب کی یکسانی ہوتی ہے, خواہشات سب کی یکسانی ہوتی ہے, جذبات سب کے یکسانی ہوتے ہیں. اگر ہر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ اپنی منمانی کرو, اپنی عقل کے مطابق عمل کرو, تو دنیا میں جھونچال آ جائے گا. ہر عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ میں جو کہتا ہوں, میں جو کہتی ہوں وہ صحیح ہے. ہر نہ آدمی کی خواہش یہ کہے گی کہ میں جو چاہتا ہوں وہی صحیح ہے. انسان کی سوچنے کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہے, انسان کی علمی صلاحیتیں الگ ہوتی ہے, انسان کے اندر عمل کرنے کی جو طاقت اللہ نے دی وہ بھی الگ ہوتی ہے. سب برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے شریعت کو ہمارے لیے ایک قانون کے طور پر نازل کیا تاکہ جب سارے انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر دنیا میں انتشار ہی انتشار ہوگا. اب سارے انسان کو ایک قانون کے تابع کرنا ہے, ایک چیز کے زیر اثر کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک شریعت ضروری ہے. اب شریعت کون بنائے گا, قانون کون بنائے گا, دستور کون بنائے گا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ جس نے انسانوں کو بنایا ہے اس کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ سارے انسان کے لیے ایسا کوئی قانون طے کر سکے جس کو سارے انسان خوش دلی سے قبول کر سکے, سارے انسان کی صلاحیت اس کے تابع آ سکے, سارے انسانوں کی عقلیں اس کو تسلیم کر سکے. یہ اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نہیں ہے. اس لیے نبیوں کے آنے کے بعد اب اللہ کے قانون کے تابع رہ کر ہی ہماری ساری ترقی, ہماری ساری کوششیں ہونی چاہیے. اب جو طاقت اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کے پیچھے چلتی ہے, جو دعوت اللہ کے دستور کے خلاف آواز اٹھا کر ہوتی ہے, یہ شیطان کی دعوت ہوتی ہے, یہ جاہلیت کی دعوت ہوتی ہے, جس کی مخالفت کے لیے اللہ نے نبیوں کو اور شریعت کو بھیجا تھا. یہ ایک قانون ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری طرف دیکھیے آج کل کے جو حالات ہیں, جب سے عالم اسلام پر اور دوسرے ملکوں پر مغرب فرانسیسیوں کا, انگریزوں کا غلبہ ہو گیا, تو انہوں نے اپنے قانون کو یہاں پر تھوپ دیا, اپنے کلچر کو, اپنا نظام تعلیم اس کو یہاں پر اس طرح سے تھوپ دیا کہ ہماری عقلیں فکریں اس سے متاثر ہو گئی. اب اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. یورپ میں جب انقلاب آیا تھا وہ پاپائیت کے خلاف تھا, جو وہاں کا چرچ کا نظام تھا ہر چیز پر حاوی تھا, وہاں کے جو پادری تھے وہ ہر چیز پر کنٹرول کر چکے تھے, ان کا جو مذہب تھا وہ بالکل مسخ ہو چکا تھا, اس کے اندر دنیا کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. اس مذہب کے اندر دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ جو کلیسا کا نظام تھا, چرچ کا نظام تھا, پادریوں کی حکمرانی تھی, وہ انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی تھی, ان کو علم سے روک رہی تھی, ان کو آگے بڑھنے سے, سائنس اور ٹیکنالوجی سے روک رہی تھی. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارا چرچ کا نظام ہے, یہ ہمارے پادریوں کی جو حکمرانی ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے انہوں نے, چونکہ ان کے پاس شریعت نہیں تھی, اپنے چرچ کے نظام سے, پاپائیت کے نظام سے, پادریوں کے نظام سے بغاوت کی, اور اس کے مقابلے میں دوسرے سسٹم کو لیبرلزم کے نام سے یا سیکولرزم کے نام سے دوسری چیزوں کو انہوں نے رواج دیا, جس میں انہوں نے سوچا کہ انسان آزاد ہے, چونکہ وہ غلامی میں چرچ کی رہ چکے تھے, ان کے مذہب کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی. انہوں نے یہ سمجھا کہ مذہب سب سے بڑی رکاوٹ ہے, تو اس لیے جب تک مذہب سے ہم آزاد نہ ہوں گے ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا. اب آزادی کا مطلب ان کے یہاں کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو آزادی سمجھتے ہیں اور وہ جس کو آزادی سمجھتے ہیں ایک سائیں. ہم مسلمان ہیں, ہم شریعت کے تابع ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. ہماری جو بھی آزادی ہوگی وہ شریعت اور حدود کے دائرے میں ہوگی. ان کے یہاں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے آزاد. میں آزاد ہوں, مجھے کوئی کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. میں بات کرنے میں آزاد ہوں, میں سوچنے میں آزاد ہوں, میں مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہوں, میں عقیدہ جو دل میں ہوتا ہے اس کے اختیار کرنے میں آزاد ہوں, میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں آزاد ہوں, کوئی مجھے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. میں تعلیم کے میدان میں آزاد ہوں, میں شادی بیاہ کے میدان میں آزاد ہوں, ہر چیز میں میں آزاد. گویا کہ ہر انسان اپنا معبود اپنے نفس کو بناتا ہے اس میں. ہر انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بناتا ہے, ہر چیز سے وہ آزادی انہوں نے اختیار کی, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ سب برابر ہے, مساوات. مساوات کا مطلب سب برابر. اب برابری انہوں نے ہر اعتبار سے کر دی, مرد ہو عورت ہو ہر اعتبار سے برابر, تعلیم ہو, حقوق ہو, لباس ہو, آزادی ہو, ہر ہر اعتبار سے انہوں نے برابر قرار دیا. نتیجہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس خدائی شریعت نہیں تھی, اپنی عقل سے انہوں نے سوچ کر فیصلہ کیا. تیسری چیز انہوں نے اپنی عقل کو آزاد, عقل کو فیصلہ کن سمجھا کہ جو چیز ہماری عقل قبول کرے گی وہی صحیح ہے. اب انسان کی عقلیں کتنی مختلف ہوتی ہیں, ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. نہیں میں نہیں مانتا, کیوں؟ میری عقل قبول نہیں کرتی ہے. اب یہ جو فکر ہمارے اندر بھی آ گئی, یہیں سے آ گئی, برابری کی فکر, آزادی کی فکر, عقل کو غالب کرنے کی فکر, اور وہی تصور کہ دین رکاوٹ ہے, علماء رکاوٹ ہے. یہ جو فکر آ رہی ہے یہ مغرب کا فکر ہے, یہ غلامانہ ذہنیت ہے جس کو ہم نے بے سوچے سمجھے قبول کر لیا. انہوں نے اپنی غلامی کو ہم پر تھوپنے کی کوشش کی. اب ہم آزاد نہیں ہیں, ہم جو بھی سوچتے ہیں ہمارے نزدیک معیار کیا ہے؟ مغرب ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, وہاں کا سسٹم ہے, وہاں کا نظام تعلیم ہے, وہاں کا کلچر ہے, اس کو ہم نے اپنے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا. ہم جو سوچتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں. وہ اس معیار تک ہم پہنچے, اس لیول تک ہم پہنچے تو ہم ترقی پر ہیں, ورنہ ہم غلامی میں ہیں, نیچے ہیں. اس معیار تک پہنچنے میں جو چیز ہمیں رکاوٹ ڈالے گی اس کو ہمیں راہ راست سے ہٹانا ہوگا, چاہے وہ دین ہو چاہے وہ علماء ہو, ان سب کو ہٹانا پڑے گا. یہ سوچ وہیں سے آئی ہوئی ہے, اور اس سوچ کی وجہ سے آج پوری ہماری تہذیب, ہمارا کلچر برباد ہو رہا ہے. آج بے دینی, عقیدے کی کمزوری کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے آزاد کہا, اپنے تعلیمی سسٹم کو ہم نے سوچا کہ ہر چیز سے آزاد ہونا چاہیے. یورپ نے, لارڈ میکالے نے ہندوستان میں جو سسٹم دیا اب اسی کو قبول کرنا ہے, یورپ نے جو سسٹم دیا اسی کو قبول کرنا ہے, چاہے وہ کاروبار بزنس میں ہو, چاہے ہمارے ذاتی زندگی میں ہو, شادی بیاہ میں ہو, دعوتوں میں ہو, یا ہمارا تعلیمی سسٹم ہو, ایجوکیشن سسٹم ہو, ہر چیز میں ہم نے اس کو ماڈل سمجھا. ایک طرف آزادی کا نعرہ, ایک طرف عقل کو سب کچھ سمجھنے کا نعرہ, دوسری طرف ان کے تحت غلامی, یورپ کی غلامی ایک طرف, نعرہ ان کا اور ان کی غلامی, عقل کی آزادی کا نعرہ ان کی عقل کے تابع. یہ جو ایک تضاد ہے, یہ بے سوچے سمجھے چلنے کی وجہ سے, اندھی غلامی کی وجہ سے ہے, اور اس غلامی کو ہم ترقی کی علامت سمجھ رہے ہیں. آج افسوس ہوتا ہے, اچھے اچھے لوگوں کی زبان سے نکل رہا ہے کہ یہ جو علماء ہیں, یہ جو دین کا سسٹم ہے, یہ ہمیں آگے بڑھانے سے روک رہا ہے. ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم یورپ کی طرح اپنے علاقے کو بھی ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہ علماء, یہ مدارس, یہ دینی لوگ ہمیں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں. یہ سوچ کفر کی سوچ ہے. یہ دین کو ہم رکاوٹ سمجھتے ہیں. علماء کیا اپنی منمانی کر رہے ہیں؟ شریعت کے حدود کو پھلانگنا یہ جاہلیت کو دعوت دینا ہے، یہ شیطان کے سسٹم کو دعوت دینا ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کام کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتا، اس کام کو آپ مت کیجئے، کیا یہ ہماری ترقی کے نظام میں رکاوٹ ہے؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے اس کو اپنے ایمان کا پہلے جائزہ لینا چاہیے، ان کو اپنی عقل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں، ہم کہاں کی شریعت کے پابند ہیں. ہم تو نفس پرست ہو گئے، ہم تو مغرب پرست ہو گئے، ہم تو ان کے غلام ہو گئے. ان کے غلام بننے میں ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا، خدا کی غلامی کو ہم نے اپنے لیے آزادی نہیں سمجھا. تو خدا کی غلامی سے نکال کر مغرب کی غلامی کی طرف لے جانے والا ہر سسٹم جاہلیت ہے، ہر سسٹم شیطانی نظام ہے، اگر ہم نے اس کو قرآن کی شریعت کے تابع نہیں کیا. آج یہ سوچ، یہ فکر مسلم معاشرے میں بھی آ رہی ہے، افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بھی آ رہی ہے. ہر چیز کو ہم اسی دائرے سے سوچتے ہیں. ہم علماء کو بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، ان کے طرز کو اختیار کریں، ان کے لباس کو اختیار کریں، ان کی ڈگریوں کو اختیار کریں. وہ جن سورسز کو اختیار کر کے آگے بڑھتے ہیں، مدارس والے بھی ان سورسز کو اختیار کریں. یہ کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے، یورپ کے یہاں جو کمزوری آئی، انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا ہی کو ترقی کا دائرہ مان لیا اور عقل کو سب کچھ سمجھ لیا، تو یہاں سے وہ پھسل گئے. ہماری ترقی صرف دنیا میں آگے بڑھنا نہیں ہے، ہماری ترقی آخرت میں ہمیں اللہ کے یہاں بڑا مقام حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں دین کی غلامی کا توغ گلے میں ڈال کر جو کچھ بھی کرنا ہے کرنا ہے. اسی لیے قرآن کی جو پہلی وحی نازل کی، ہم کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، اسلام نے کہا پہلی وحی میں اقرا، بس اقرا اقرا، پڑھو پڑھو، خالی پڑھنے کے لیے نہیں کہا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی جو تعلیم ہوگی وہ پروردگار کے نظام کے تابع ہو کر ہونی چاہیے، پروردگار کے قانون کے تابع ہو کر ہونی چاہیے. اگر کوئی تعلیمی سسٹم بھی پروردگار کے قانون کی بغاوت کر کے خلاف ہوگا، وہ جاہلیت ہے، وہ شیطانی سسٹم ہے. یہ اقرا کا ہمیں پیغام ہے. اقرا تو کہتے ہیں، بسم ربی کا ہم بھول جاتے ہیں. بسم ربی کا پیغام کو یاد رکھنا چاہیے، یہی حقیقت میں اسلام کا پیغام ہے. اسی پیغام کو ہمیں سمجھنا ہے، اسی کو ہمیں تلاش کرنا ہے، اور اس کے ماتحت رہ کر ہمیں ترقی کے بارے میں سوچنا ہے. اگر ہم نے اپنی اس کمزوری کو نہ سمجھا، اندھا دن یورپ کی غلامی کے توغ کو آگے بڑھا کر ہم آگے بڑھے، عورتوں کو ہر چیز سے آزاد کر دیا، ہر چیز میں یورپ کی طرح ہم نے برابر کر کے ان کو بھی ہم نے اپنے میدان میں شریک کر لیا، ان کے دائرے کار کو جو اسلام نے ان کو آزادی کا دائرہ دیا ہے، جو ان کی فطرت ان کے نیچر کے مطابق ہے، اس کو توڑ کر ہم نے ان کو مدر پدر ہر چیز سے آگے کر کے یورپ کی طرح آگے بڑھا دیا. یاد رکھیے، وہ دن پھر دور نہیں ہے. جیسے وہاں بے حیائی ہے، وہاں فحاشی ہے، وہاں ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، وہاں طلاق ہو رہا ہے، وہاں خلا ہو رہا ہے، وہاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کشمکش ہو رہی ہے، وہ ساری کمزوریاں، وہ ساری بیماریاں، وہ ساری غلطیاں جس کو بھگت کر یورپ تباہ ہو چکا ہے، آج یہاں پر بھی تباہی لا سکتا ہے. اس تباہی کے آنے سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا ہے، اور دینی نظام کے تابع رہ کر ترقی کے بارے میں سوچنا ہے. اور جن کی سوچ یہ ہے کہ دین ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، علماء ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، مدارس ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہیں ایمان غلط طریقے، موت غلط طریقے پر نہ آ جائے اگر یہی سوچ لے کر ہم دنیا سے چلے جائیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. ہزار بار میں بھی یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ یہ اس مرحلے تک ہم کو نہ پہنچائے، لیکن ہمیں جائزہ لینا چاہیے. بولنے سے پہلے ہزار مرتبہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں قبر میں جانا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے، محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ہمیں ترقی آخرت کے اعتبار سے سوچنی چاہیے. آخری بات، شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ترقی یہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں آگے بڑھتے جائیں آگے بڑھتے جائیں یہاں تک کہ یورپ کے لیول تک ہم پہنچ جائیں. میں کہتا ہوں شبلی کا قول ہے, میں کہتا ہوں کہ ترقی یہ ہے ہم پیچھے جاتے چلے جائیں پیچھے جاتے چلے جائیں تاکہ صحابہ کے مقام تک پہنچ جائیں. یہی اصلی ہماری ترقی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ گامزن رکھیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.